الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی, اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو, چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی. اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو. لوگوں, یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے. سورہ الانعام کی 151 نمبر آیت. اس آیت مبارکہ سے اگلی جو متصل کنٹینیوٹی میں دو آیت مبارکہ ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم میسیجز دیے جو کہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہیں اور کافی اسپیکٹ زندگی کور ہو جاتے ہیں اس میں. اور یہ سارے ادیان میں کامن ٹیچنگز ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کسی نے پڑھنی ہو تو ان آیات کو پڑھ لیں, ایسی جامع آیات ہیں. اس لیے ان کو ان ڈیٹیل ڈسکشن ان پر کی جا رہی ہے. تو پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, تو اس کی کچھ تفصیل گزر گئی. اور پھر کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو, اس کی بھی کچھ تفصیل گزر گئی. اور تیسرا جو پہلو ہے کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی, تو اس کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے. اس کے دو پہلو ہیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ ایکچوئل قتل نہ کرو بچوں کا, اور ایک باطنی پہلو ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت میں کمی کر دینا, ان کو پراپر ان کی ٹریننگ نہ کرنا, ان کی تربیت نہ کرنا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اور ریزن اس کے پیچھے عموماً یہی ہوتی ہے کہ انسان اوور انڈلج ہو جاتا ہے دنیا کے معاملات میں, اور اس میں بھی مینلی فائنینشیل میٹرز میں, تو وقت نہیں دیتا اپنے آپ کو بھی, اپنے بچوں کو بھی. تو اب ٹریننگ بچوں کی ہوتی کیسے ہے, تربیت ہوتی کیسی, اس کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے, اور کئی سیشنز کے ہو چکے ہیں. آج اسی کے تسلسل میں اگلا سیشن ہے. تو پہلی چیز یہ ذکر کی تھی کہ ایکچوئل گولز کیا ہیں تربیت کے, یعنی کہ کسی بھی انسان کی تربیت کے, وہ اپنی ہو یا کوئی اور ہو, یہاں بچوں کا تذکرہ ہے, تو ان کے یعنی گولز کیا ہوتے ہیں. تو اس میں تین مین ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ سے انسان کا ریلیشن بہتر ہو جائے, دوسرا ہوتا ہے لوگوں سے بہتر ہو جائے, اور تیسرا ہوتا ہے کہ زندگی سے صحیح ڈیل کرنا آ جائے. یہ تین کے مینلی کمپوننٹس ہیں تاکہ سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو. تو تین گولز ہیں. ایک اور چیز جو پہلے اس طرح ذکر نہیں کی تھی وہ آج میں ایڈ کروں کہ جب انسان تربیت کی بات کرے بچوں کے خاص طور پہ, تو وہ اس میں تین قسم کی گروتھ یعنی کہ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے. ایک ہوتی ہے اسپرچل گروتھ, جس جو ان تین گولز میں ہائی لائٹڈ ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے. دوسرا ہوتا ہے مینٹل گروتھ, اور تیسری ہوتی ہے فزیکل گروتھ. بچوں کی تینوں مقصود ہیں. فوکس زیادہ رکھا اس ساری ٹاک کے اندر اسپرچل گروتھ یا مینٹل گروتھ پہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں فزیکل گروتھ اہم نہیں ہے. اگر فزیکل گروتھ نہ ہو, اس پہ صحیح نشو نما فزیکلی ہو رہی ہو, تو باقی گولز نہیں اچیو ہوتے. تو یہ کوئی نگلیکٹ نہ ہو جائے پوائنٹ, اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا کہ یہ کوئی نگلیکٹڈ پوائنٹ نہیں ہے کہ فزیکل گروتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وہ کس طرح ہوتی ہے, وہ انڈر گائیڈنس آف ڈاکٹرز چلنا چاہیے. جو مائل اسٹونز نہیں اچیو اگر ہو رہے, تو اس پہ فکر مند ہونا چاہیے. کیونکہ اگر فزیکل گروتھ میں کمی رہے گی تو اسپرچل گروتھ بھی نہیں ہو پائے گی. یہ ذہن میں رہے، کیونکہ ہماری باڈی جو ہے ایکچولی ایک سواری ہے روح کے لیے. تو اگر سواری افیکٹ ہو جائے تو پھر روح کی پرورش بھی نہیں صحیح ہو پاتی اور بہت سارے روحانی مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ کیسے یہ تین گروتھ اچھی ہو رہی ہیں اپیرنٹلی کیسے پتہ چلتا ہے کسی بھی انسان کی، خاص طور بچوں کی؟ تو یہ بھی ایک ایڈیشن پوائنٹ ہے جو لاسٹ سیٹنگ میں نہیں ذکر ہوا. تو وہ عموماً تین سائنز ہوتے ہیں اپیرنٹ، اندر کا تو انسان ظاہری طور پر نہیں جان سکتا لیکن اپیرنٹلی تین سائنز ہوتے ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے کہ انسان بولتا کیسے ہے، ہاؤ ہی ٹاکس، دوسرا ہوتا ہے چلتا کیسے، ہاؤ ہی واکس، اور تیسرا ہوتا ہے فیشل ایکسپریشن. اور یہ تینوں چیزیں نا حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی نصیحت ہی کی تھی اس میں یہ مینشن تھی. ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کیا تھی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ویسے ایک ریفرنس دے رہا ہوں کہ تینوں چیزیں ذکر تھیں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت ہی کی تھی کہ چلنا ایسے ہے، بولنا ایسے ہے، ٹون ایسی ہونی چاہیے، فیشل ایکسپریشن ایسے ہونی چاہیے. یہ کیسے ان تینوں کو لنک ہے تین گروتھ کے ساتھ، یا اس پہ کیا غور و فکر خاص طور پہ کرنا چاہیے؟ اور یہ ہر ایج گروپ کے ساتھ ہے، چھوٹی ایج گروپ سے جو میں آگے ذکر کرتا ہوں تین ایج گروپ سے بلو 7 to 14 اور 14 اینڈ اباو. تو تینوں ایج گروپس میں خاص خیال رکھے کہ ان تینوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے. کیا مطلب بولنے کے حساب سے کہ اس کی بولتے ہوئے ٹون کیا ہے، دوسرا وہ ورڈز کیا چوز کر رہا ہے، اس میں کوئی برے الفاظ تو نہیں چوز کر رہا، تیسرا ہوتا ہے ادب کہ کچھ الفاظ ہر لینگویج کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر کلچر کے اندر ادب کے ہوتے ہیں. جیسے اردو کے اندر تم اور تو ادب میں صحیح نہیں سمجھا آتا، یہ کم تر سمجھا آتا ہے، آپ کا ورڈ ادب میں بہتر سمجھا آتا ہے. تو اس طرح کی لینگویج یوز ہو کے جو ادب جس کے اندر جھلکے، اور لینگویج میں ٹون بھی میٹر کرتی ہے تو وہ بھی دیکھے کہ ٹون اس کی اپروپریٹ ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی برے ورڈز وہ یوز نہ کرتا. پھر چلنے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکچولی اس کی فزیکل ایکٹیویٹی، کہ فزیکل ایکٹیویٹی صحیح ہے، مطلب کہ جو بچہ ہے تو اس کو زیادہ فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب دیر از سم پرابلم. وہ فزیکلی پرابلم ہے یا مینٹل پرابلم ہے یا اسپرچل پرابلم ہے، ایون اسپرچل پرابلم بھی ان چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں. اگر انسان اسپرچولی کسی اور، مطلب کہ ویک ہو، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن صحیح نہ ہو، کسی اور سے کنیکشن ہو جائے، کسی اور سے محبت ہو جائے، کسی اور میں انڈلج انوالو ہو جائے، تو اس میں وہ یہ فزیکل سائنس آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کی چہرے کے ایکسپریشن بتا دیتے ہیں. اسی لیے میں کہا ایکسپریشن چہرے کے میٹر کرتے ہیں، تو ایکسپریشن اس کے بتا دیتے ہیں کہ وہ ڈل ہے، وہ ڈپریشن میں ہے. تو چہرے میں ایکسپریشن میں اسمائل رہنا، بولتے ہوئے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اس کو صحیح گروتھ کا بتائیں گی، یہ اپیرنٹ سائنز ہیں. اگر ان میں کمی دیکھے تو اس کو فوراً اس کو کریکشن کرے. کریکشن نہیں ہو رہی تو دیکھیں ان تینوں میں سے کہاں پرابلم ہے، اس کے مینٹل ہیلتھ پہ پرابلم ہے، اس کے فزیکل ہیلتھ پہ پرابلم ہے یا اسپرچل ہیلتھ پہ پرابلم ہے. یہ ارلی جتنا پک کر لے گا اتنا بہتر ہے. تو بلو 7 فزیکلی ایکٹیو بچہ ہونا چاہیے، 7 to 14 اس کے جیسچرز، اس کی بات کا انداز اس پہ نظر ہونی چاہیے، چلنے کے انداز میں اس میں تکبر نہ ہو، اس میں ڈلنس نہ ہو، ویک نہ ہو. اور فیشل ایکسپریشن ہر ایج گروپ میں اچھا ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر چڑچڑا پن ہے تو پھر دیکھیں ان تینوں میں کہیں گروتھ میں کمی تو نہیں ہے. یہ تین گروتھ کا ذکر ہوا، مینٹل، فزیکل اور اسپرچل. تو اور اگر اسے بتائے کہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملتے ہیں، اچھے ایکسپریشن کے ساتھ ملتے ہیں، تو ان شارٹ یہ سارے سوشل اس کے ایٹیکیٹس کو شو کریں گے. تو سوشلی بچہ ہر ایج گروپ میں ایکٹیو ہو اور اس بہتر ایٹیکیٹ کے ساتھ لوگوں سے انٹریکٹ کرے. تو یہ ہنٹ دے دیتے ہیں کہ گروتھ صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں، اسپرچل، مینٹل اور فزیکل. تو یہ ہوگی تو وہ ایکچوئل گولز جو ہے اللہ سے تعلق، لوگوں سے بہتر تعلق، زندگی سے صحیح تعلق وہ اچیو ہوں گے، ادروائز ان میں کمی آئے گی. تو یہ سائنس بتا دیتے ہیں کہ وہ گولز نہیں اچیو ہو رہے جو ایکچوئل ہے. جس طرح ڈاکٹر کچھ فزیکل سائنس اور سمپٹمس کو دیکھ کے ایکچوئل ڈیزیز تک پہنچتا ہے، تو اسی طرح یہ سائنس ہوتے ہیں کہ بتا دیتے ہیں کہ تین قسم کی گروتھ میں کمی ہے اور ایکچولی وہ تین گولز نہیں اچیو ہو پائیں گے اگر اسی طرح بچہ گرو کرتا رہا. پھر اگلی بات یہ ذکر کی تھی کہ شادی سے پہلے تین اہم کام ہیں کرنے کے. ایک ہوتے ہیں کہ صحیح سپاؤس کا چوز کرنا, دوسرا ہوتا ہے کہ جب اولاد کی نیت ہو تو دعاؤں کا اہتمام کرنا, جب اولاد ہو جائے یعنی کہ امید سے ہو تو تب ماں کا جو ایکچوئل پورا وے آف لائف ہے وہ افیکٹ کرتا ہے بچے کو. پھر بچے کی پیدائش ہوگی تو اب تین ایج گروپس ہوتے ہیں, ایک بلو 7, ایک 7 to 14 اور تیسرا 14 above. تو ان سب کی ڈیٹیلز, بلو 7 کی ڈیٹیل ذکر ہو گئی, 7 to 14 کی ذکر ہو گئی اور 14 above کا اب ڈسکشن چل رہی ہے. تو اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ تین مین چیزیں ہیں جس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے 14 above میں, یعنی کہ وہ کی سائنز ہیں یا کی میسیجز ہیں جو دینے ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک حیا کا پہلو اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ ساری زندگی ایک بہت بڑے ایک مسلمان کے لیے اور ایک انسان کے لیے ایک ایفرٹ ہے, ایک چیلنج ہے کہ اپنی حیا کو مینٹین رکھنا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی آزمائش ہے, تو اس کو کوپ کرنا سیکھو, اپنی حیا کے پہلو میں بہت فکر مند رہا کرو. دوسرا ہوتا ہے ایمان, کہ ساری زندگی شیطان پوری ایفرٹ لگا کرے گا تمہارے ایمان کو نکالنے کی, تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے, نہ صرف حفاظت کرنی ہے اس کو بڑھانا ہے. تو اس پہ میں نے ذکر کیا تھا کچھ کریٹیکل تھنکنگ والے کوشچنس, وہ اسی ایج گروپ میں ٹین ایجز کے اندر اگر وہ سوچ لے اس کے آنسرز تو ساری زندگی اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. اور تیسرا تھا حلال رزق, کہ حلال رزق کی ایفرٹ یہ ضروری ہے میسج دینا, کیونکہ رزق کی ایفرٹ پہ تو توجہ جاتی ہے, کیریئر ڈیولپمنٹ پہ تو توجہ جاتی ہے اس ایج گروپ میں, لیکن حلال ہونا چاہیے. حلال کا مطلب کیا ہے کہ کسی علماء مشائخ سے پوچھ پوچھ کے حلال کو ڈیفائن کرنا, اپنے ذہن سے نہیں صرف, تو اس کے لیے بہت اہم میسج ہے. اب اگلی بات یہ ذکر ہو رہی تھی کہ حیا کے حوالے سے نکاح بہت اہم ہے, حیا کی حفاظت کے حوالے سے. اب جب نکاح اہم ہے تو کسی بھی ایج گروپ کے اندر نکاح کا فیصلہ ہوگا بچے, اس میں پیرنٹس کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ پیرنٹس ہی آرگنائز کرتے ہیں میرج کو, اور کوئی اسپاؤس ڈھونڈتے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے عموماً عام طور پر. تو صرف یہاں تک رول نہیں ہے کہ اس کی ویڈنگ کو ارینج کرنا, بلکہ اگلا رول بھی ہے, اور وہ رول یہ ہے کہ اس کو پوری تربیت دینا کہ شادی کے بعد کیسے اس کو مینج کرنا ہے, نکاح کے رشتے کو, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو کیسے مینج کرنا ہے. یہ لیک کرتا ہے معاشرے کے اندر, جو میں نے لاسٹ سیڈنگ میں ذکر کر دیا کہ لیک کرتا ہے, جس کی وجہ سے پورا معاشرہ افیکٹڈ ہے. ون آف دا روٹ کاز کہ معاشرہ ایسا کیوں ہے, افیکٹڈ کیوں ہے, وہ یہی ہے کہ نکاح کے حوالے سے تربیت نہیں ہے. تو اس میں پہلی جو ذکر ہو رہا تھا وہ تھا کہ بیٹی کی تربیت کرنا, کیونکہ بیٹی کی نکاح کی ذمہ داری پیرنٹس پہ ہوتی ہے, والد پہ ہوتی ہے, تو اس لیے یہاں سے بات شروع کی تھی اور یہ آلموسٹ فنش ہو گئی تھی کہ اس میں تین چیز کی میسجز تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو ہسبینڈ کا رائٹ ہے, ڈیوٹی ہے لڑکی کی, اسے بتانا, یعنی پیرنٹس کو بتانا چاہیے کہ آپ نے اوبے کرنا اپنے ہسبینڈ پر, وہ کیوں کرنا ہے, وہ ساری ڈسکشن لاسٹ سیٹنگز میں گزر گئی, یعنی اس کی کیا ریشنل ہے پیچھے. دوسری چیز ہوتی ہے اوبے کے ساتھ رسپیکٹ بھی ہے, اور رسپیکٹ میں انسان ادب کے اندر جس انتہا تک جا سکے اتنا ہی آخرت میں اونچا مقام سمجھے مجھے ملے گا. ایک اور سمجھے, جیسا ایک ذکر کیا تھا کہ ہسبینڈ کو اس کے نام سے نہ پکارنا, یہ رسپیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اور بھی ہو سکتا ہے, اور یہ دیندار گھرانوں میں ہوتا ہے, یعنی کہ ہسبینڈ کی طرف پاؤں نہیں پھلاتے رسپیکٹ کی وجہ سے. اس ہسبینڈ اگر کہیں پہ سٹنگ ارینجمنٹ ایسا ہے کہ ہسبینڈ کو نیچے بیٹھنا پڑ رہا ہے, وائف کس وجہ سے اوپر بیٹھی ہے فار نی پین, پر تو وہ اجازت نہیں دیتی, کہتی آپ بھی اوپر بیٹھیں گے, میں آپ کی رسپیکٹ کے خلاف ہے. اسی طرح وائف ہسبینڈ اگر وائف کو فار ایگزامپل کوئی خدمت کرنا چاہے تو منع کر دیتی ہے, آپ میری خدمت نہ کریں. مطلب کہ اس میں سب چیزیں, یہ نہیں کہ حرام بات ہے, جائز ہیں, لیکن رسپیکٹ کا ایک پہلو ہوتا ہے, انصر ہوتا ہے. تو ایک کچھ ایگزامپل دے کے بتایا کہ اس میں جتنا زیادہ آگے نکل سکے عورت, وہ اس کے لیے آخرت کے حوالے سے بہتر ہے اور رشتے کے حوالے سے بھی بہتر ہے. اب سوچیں ایک عورت رسپیکٹ دے رہی ہو اپنے ہسبینڈ کو, اس کے دل میں کیا مقام ہو جائے. تو یہ ایک چیز, اوبے کرنا, رسپیکٹ دینا. دوسری چیز میں نے ذکر کی تھی محبت, اور محبت کا اظہار محبت کے ساتھ عورت کرے اور اٹریکٹ کرے ہسبینڈ کو اپنی طرف, وہ کیسے کرے گا؟ وہ فائیو سینسز کے تھرو, لاسٹ ایڈنگ میں ڈسکشن کی تھی کہ فائیو سینسز کے تھرو کیسے اسے اٹریکٹ کرے. اور تیسری جو چیز تھی حفاظت, یہ کنکلوژن ہے ساری بات کہ حفاظت سے مراد ہے کہ اپنی حیا کی حفاظت, کی یہ امانت ہے میرے شوہر کی, اور دوسرا اس کے مال کی حفاظت, اس کی آبرو کی حفاظت. تو حفاظت ایک جنرل ٹرم ہے, اس میں جو سب برانچز ہیں, مطلب کہ اس کی وہ جتنی انکم ہے اس پہ شکر ادا کر, اس انکم کے اندر میں رہ سکتی ہوں, میں رہوں گی, میں اس کو مینج کروں گی, اس پہ پریشر نہ ڈالنا کہ انکم کو بڑھائے. اگر سستی کاہلی ہے تو اس کو بھی کوئی ادب کے ساتھ کوئی اور طریقہ اپنا سکتی ہے, اس کو میسج دے کہ یعنی کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کمانا شوہر کی, تو اس کو اپروپریٹلی کرنا چاہیے اگر کاہلی ہے. لیکن اگر پوری ایفرٹ کر رہا ہے, اسٹل انکم اگر کم ہے, تو پھر اس پہ اور بڑھنا اس کو کرنا. تو مال کی حفاظت اور آبرو کی حفاظت. آبرو کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ اس کی یہ کہ اس کی کمی کوتاہیوں کو چھپانا, وہ ہوگی اس کے اندر کمی کوتاہی, وہ انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کو چھپائے. میں نے ذکر کیا تھا کہ خاص طور پہ اپنے کلوز ریلیٹو کو نہ بتائے, ظاہر بات ہے کلوز کو نہیں بتائے گی تو دور والوں کو بالکل نہ بتائے, یعنی کہ دوستوں کو, سہیلیوں کو نہ بتائے, پھر اپنی ماں کو نہ بتائے ایز مچ ایز پاسبل. ہاں کہیں پہ بات سٹک ہو جائے اور وے آؤٹ نہ کوئی نکل رہی ہو, تو وہ تو ایک علیحدہ اسٹیپ ہوتا ہے جو میں ذکر کروں گا آگے, کہ جب وے آؤٹ نہ نکلے اس رشتے کے اندر اور بالکل یہ اس کے اندر ٹسلز آ جائیں اور فرکشنز آ جائیں, تو پھر کیسے مینج کرنا ہے. لیکن ایز مچ ایز پاسبل یہ اپنے پیرنٹس کو بھی نہ بتائے, اپنی بہنوں کو بھی نہ بتائے. اگر کوئی ایشوز ہیں ان کی نظر میں ایک اچھا اس کا امپریشن جانا چاہیے اپنے ہسبینڈ کا, اس کی آبرو کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اور ایک اور اہم بات جو لاسٹ سیٹنگ میں ذکر کی تھی, جہاں بات ختم ہوئی تھی لاسٹ سیٹنگ میں, وہ یہ تھی کہ گھر کے اندر رہنا یہ ہسبینڈ کا رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے. کہ جب وہ ایکچولی ہوا کیا ہے شادی کے بعد, کہ ایک عورت نے اپنا گھر تبدیل کیا ہے, ان جنرل بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کہ وہ پہلے پیرنٹس کے گھر میں تھی, اب شوہر کے گھر میں آ گئی. تو اب شریعت فرض قرار دیتی ہے عورت پہ, ضروری مسٹ کہہ رہا ہوں فرض یا واجب کے درجے میں, کہ اب وہ عورت شوہر کی مرضی کے بغیر نکلے گی بھی نہیں اور کسی کو انٹر بھی نہیں ہونے دے گی. یہ ہے گھر کے حفاظت, کہ اب اس کی اجازت کے بغیر خود بھی نہیں کہیں جائے گی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا کہیں, تو وہ نہیں جائے گی, اس پہ کوئی یعنی کہ ایسا جسچر بھی نہیں شو کرے گی کہ میں ناراض ہوں, میں نے اس کو برا مانا, کیونکہ ہسبینڈ کا بیسک رائٹ ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو پورا کرے کہ اس کی مرضی کے بغیر باہر نہیں جائے گی. اور کوئی آئے گا بھی نہیں کوئی. اب پیرنٹس کی بات ہوئی تھی لاسٹ ایڈ میں, پیرنٹس آ سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار, اور رات رہنا ہسبینڈ کی ویل پہ ہوگا. اگر ہسبینڈ نہیں چاہ رہا تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے, کوئی وہ ظلم نہیں کر رہا. اسی طرح لڑکی اپنے پیرنٹس کے جا سکتی ہے ہفتے میں ایک بار, جانا چاہیے, مطلب کہ ہسبینڈ کو الاؤ کرنا چاہیے, اس کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے. اور لیکن رات رہنا ہسبینڈ کی ویل پہ ہوگا. اگر ہسبینڈ کہہ رہا نہیں رات سے پہلے آپ نے واپس آنا ہے تو واپس آنا, اس میں کوئی ظلم نہیں, یہ اس کا رائٹ ہے. یہ ہو گئے پیرنٹس. باقی رہ گئے دور کے رشتے دار, تو وہ سال میں ایک بار ان سے ملاقات, اگر ہسبینڈ چاہے زیادہ بھی کروا سکتا ہے, لیکن بیسک جو رائٹ ہے وہ ہے کہ سال میں ایک بار ملاقات اس لڑکی کی دوسرے ریلیٹو سے ہو سکتی ہے. یہ بیسک رائٹس کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دوں کہ اس ریلیشن شپ کو جو ہے نا عموماً خراب کرتے ہیں, یا ہوتا ہے عموماً دوسرے ریلیٹیوز, یعنی کہ آپس میں تو انسان کو فرکشن ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں دونوں میاں بیوی, لیکن جب دوسرے انوالو ہوتے ہیں وہ اس کو بہتر کرنے کے بجائے خراب کر دیتے پرابلم یا ایشوز کو. تو میں نے پہلا پوائنٹ یہ ذکر کیا, بتائے نا, یہ عورت کی اس بیوی کی ذمہ داری ہے, کسی کو بتائے نا, خود ہینڈل کرنے کی کوشش کرے, خود سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے. ہاں ظلم حد سے بڑی ہے, یہ میں بات جو کر رہا ہوں نہ بتانے کی, وہ ہوتا ہے کہ جو نارمل عموماً ڈفرنس اوپینین کی وجہ سے فرکشنز آتی ہیں, یہ پرابلمز آتی ہیں, یہ ہوتا ہے ظلم شروع ہو جائے, کوئی فزیکلی ظلم شروع کر دے, تو پھر تو آبویسلی بتانا پڑے گا تاکہ اس کا سولوشن نکالا جائے. لیکن ایک نارمل سرکمسٹانسز کے اندر کبھی فرکشنز آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, ڈفرنس اوپینین آتے ہیں, تو وہ ان چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتانا, یہ تعلق کو خراب کرنے کی بات ہوتی ہے. اور دوسری طرف جب اگلا میں پوائنٹ ذکر کروں گا پیرنٹس کا کیا رول ہے اس شادی کے بعد کیسے ڈیل کرنا ہے, لیکن یہاں بھی ذکر کر دوں پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اوور انڈل نہ ہو ان کے رشتے کے اندر, یہ بات بات میں کہ اچھا آج کیا ہوا تھا کل کیا ہوا تھا. اگر وہ بتا بھی رہی ہو بیٹی تو تربیت کریں, بیٹا اس طرح ہر بات نہیں بتاتے, ہر چیز نہیں ڈسکس کرتے, اس کو خود مینج کرنے کی کوشش کرتے. یہ پیرنٹس کا رول ہے کہ تربیت, تو لڑکی کی تربیت یافتہ ہو تو وہ نہ بتائے, اور اگر وہ بتا رہی ہے تو پیرنٹس کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تربیت کریں کہ ایسے نہیں ہر چیز کو ڈسکس کرتے, ہر برائی کو بتاتے یا ہر غلط چیز کو گھر کی بتاتے ہیں, اپنی ساس کی, اپنے سسر کی, اس کی بہنوں کی, ہسبینڈ کی بہنوں کی, بھائیوں کی, ہر بات کو نہیں ڈسکس کرتے. اور اسے کہو کہ بتائے پیرنٹس کہ اپنے رشتے پہ فوکس کرو, اپنے ہسبینڈ کے رشتے پہ فوکس کرو, یہ پرائمری رشتہ ہے, باقی رشتے تو اس کے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں, سیکنڈری ہیں, اس کی وجہ سے اپنے رشتوں کو خراب نہ کرو. تو یہ پیرنٹس کا رول ہے. لیکن اگر کئی بار پیرنٹس اس طرح تربیت یافتہ نہیں ہوتے وہ, بلکہ اور مطلب کہ چاہ رہے ہوتے ہیں پوچھنا اور اس میں پروب کرتے ہیں کہ کیا ہوا, اور پھر اس میں غلط مشورے دیتے ہیں کہ بچے شوہر کی بات نہ مانو, یہ کرو ایسے کرو, تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ملتی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عورت اور اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. یہ اس میں ہر بندہ ہے جو ان کے درمیان تعلق کو خراب کرتا ہے, کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے, کیونکہ اتنا اہم رشتہ معاشرے کی جو بیسس ہے اس کو جو بھی اسپائل کرنے کی کوشش کرے گا وہ پیرنٹس ہی ہوں تو اس کے بارے میں سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی. تو اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے ان پٹ ہی تو دیا ہے, میں نے ایک پوائنٹ ہی تو ریز کیا ہے. نہیں, وہ پوائنٹ ریز کرنا, وہ ان پٹ دینا ان دونوں کے رشتے کے خراب ہونے کا باعث کتنی بار بنتا ہے. سننا ہی نہیں چاہیے, کوئی بات کر رہا ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کیا, میری وائف نے یہ کیا ہے, الا یہ کہ وہ مشورہ لے رہا ہو کوئی, وہ تو ایک ایکسیپشن ہے. لیکن اگر وہ جنرل کوئی بتا رہا ہے تو سنے ہی نہ, کیونکہ سنے گا تو کوئی نہ کوئی بدگمانی آئے گی, کوئی نہ کوئی تھاٹ آئے گی, اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ریئیکشن آئے گا, وہ ریئیکشن ہو سکتا ہے ان کی تعلق خراب کر دے. وہ انسان کہہ کے تو چلا گیا, وہ تو اپنے کمرے میں آرام کی نیند سو رہا ہے, ان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے, وہ ان کی نیند خراب ہو جائے آپس کے تعلق خراب ہونے کی وجہ سے, تو اس گناہ اس کو بھی ملے گا. کیوں اس چیز کو ایسے ایکسپلائٹ کیا یا غلط اس میں ان پٹ دیا؟ تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کئی بار چگلی انسان کر رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے. بہنیں گھر کے اندر ہیں, وہ دیکھتی ہیں وائف کے رویوں کو, جو اس کے کاموں کو, تو ہسبینڈ کو بتاتی ہیں, اس کو اپنے بھائی کو بتاتی ہیں, وہ یہ کرتی ہے, وہ ایسے کر رہی تھی, وہ ایسے کر رہی تھی. اب یہ آگے میں ذکر کرتا ہوں کہ ہسبینڈ کا کیا رول ہے, یہ بیٹے کی کیا تربیت ہونی چاہیے, تو اس کو اگنور کرنا چاہیے کسی کی بات کو. وہ خود اسیس کرے کہ میری بیوی کیسی ہے یا کیا ہے یا کہاں تربیت کی ضرورت ہے, کہاں اصلاح کی ضرورت ہے, کسی اور کے اسسمنٹس کو وہ کبھی نہ کان دھرے. یہ اہم چیز ہے. اور سسرال والوں کی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ عزت مین چیز ہے اور خدمت آپشنل چیز ہے. خدمت کرے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں کسی وجہ سے کر رہی یا کرنا چاہتی, آئیڈیلی تو جنت کمانے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو یہ اہم بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدمت جو ہے نا, یہ اللہ تک کے اللہ کا قرب پانے کا نا شارٹر راستہ ہے. میں یعنی اسی کے انڈر بات ذکر کر دیتا ہوں کہ خدمت جو ہے نا انسانوں کی, بلکہ کسی مخلوق کی, اللہ کا قرب پانے کا شارٹر راستہ ہے. کوئی پوچھے اللہ کا قرب پانا ہے, شارٹر راستہ کیا؟ اتنی لمبی لمبی عبادات کرو, زیادہ عبادات کرو, تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. شارٹر وے کیا ہے؟ شارٹر وے لوگوں کی خدمت شروع کر, انسانوں کی, جانوروں کی, مخلوقات کی. اور اس میں سب سے زیادہ باعث سے قرب ہوگا اپنے قریبی لوگوں, رشتہ داروں. اور اس میں بھی کتنا باعث سے اللہ کا قرب ہوگا اگر وہ ایلڈر ہو, بوڑھے ہوں. اور اس میں بھی باعث سے قرب کتنا زیادہ ہوگا اگر وہ ایکچوئل پیرنٹس ہوں یا ساس سسر ہوں, جو وہ بھی پیرنٹس کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ بات نہیں کی جا رہی کہ اس میں کوئی کمی کرے, لیکن یہ بات کیونکہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی ہو رہی ہے تو اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, بیسک ڈیوٹی. یہ انسانی طور پر مسلمان ہونے کے حساب سے ڈیوٹی ہے, لیکن ایکچولی اس رشتے کے حساب سے ڈیوٹی نہیں کہ ان کی خدمت کر. یہ بات سمجھنے کی کوشش کر, کیونکہ کئی بار اس کو کہ شریعت میں مجھے تو یہ ڈیوٹی نہیں رکھی گئی کہ میں خدمت کروں تو میں کیوں کروں؟ نہیں, وہ پیرنٹس ہیں, یعنی کہ ان کو پیرنٹس زیادہ درجہ دیا دین نے, تو وہ باعث اجر و ثواب تو ہے, تو کیوں اس کو نہ کیا جائے؟ ہاں وہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹسلز آ جائیں, کوئی پرابلمز آ جائیں اور رشتہ میاں بیوی کا افیکٹ ہونے لگ جائے, تو تب ان سے یعنی کہ ایسی تھاٹس سوچی جاتی ہیں, ایسے سولوشن سوچے جاتے ہیں کہ جس میں ہو سکتا ہے وہ خدمت افیکٹ ہو جائے, تو پھر وہ یہ بات آتی ہے, ذکر کی جاتی ہے, وہ خدمت مینڈیٹری نہیں ہے. کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں قانونی, بعض ہوتی ہیں اخلاقی. جب کہا جاتا ہے یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ مینڈیٹری ہے, وہ ہوتی قانونی چیزیں. اگر وہ نہیں کرے گا تو ایون عدالت بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے کہ اس کے بیسک رائٹس کیوں نہیں دے رہے. لیکن کچھ ہوتی اخلاقی, اس میں عدالت انٹرفیئر نہیں کرتی, وہ مرض نہیں ہوتی, لیکن معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے اخلاقی طور پر. اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ آئیڈیل معاشرہ نہیں ہوگا, وہ ریلیشن شپ آئیڈیل نہیں ہوگا. تو اسی طرح خدمت جو ہے سسرال کی, سسرال والوں کی, یہ قانونی نہیں اخلاقی ہے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت, انسان ہونے کی حیثیت سے. لیکن اس میں ظلم کی حد تک چلے جانا, وہ میں اگلے پوائنٹس جب ہسبینڈ کا رول ہے وہاں میں ذکر کرتا ہوں, کہ وہ کئی بار ظلم کی حد تک بڑھ جاتی ہے بات, تو وہ بھی غلط ہے. ایک اور کامن چیز, ایک کامن چیز تو لاسٹ سیٹنگ میں نے یہ ذکر کی تھی کہ جو لڑکے کے لیے بھی ہے اور لڑکی کے لیے بھی, وہ یہ تھی کہ محبت میں اگر کمی پائی جائے ہسبینڈ وائف میں, تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے, تو دونوں کے لیے اپلیکیبل تھی. ایک اور چیز ہے جو دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے, وہ یہاں بھی ذکر کر دوں, وہ ہے کہ منی مینجمنٹ. کیونکہ گھر چلانے عورت کا, جیسے کہا کہ مال کی حفاظت بہت اہم رول ہے, اس کی ذمہ داری ہے, تو صرف ٹریننگ ہونی چاہیے کہ منی مینجمنٹ کرتے کرتے کیسے گھر چلانا ہے. تو ایک لمبا ٹاپک ہے, لیکن بیسک رولز اس کے کیا ہیں, کہ ایک ہوتی ہے آمدن, ارننگز ہوتی ہیں, اور ایک ہوتے ہیں ایکسپینڈیچر. تو ان دونوں کا پتا ہو کہ یہ ارننگز ہیں میرے ہسبینڈ کی, اور یہ گھر کے بیسک ایکسپینڈیچر ہیں, یعنی بیسک جس کے زندہ رہ سکے. اگر تو وہ میچ کر رہے ہیں اور اس سے کچھ بچتا نہیں ہے, تو سمجھے یہی میرا گزر بسر ہے. مجھے اس, اب جو خواہشات ہیں, تمنائیں ہیں اور لگژریز ہیں, ان کو, ان کے لیے میں نے اپنے شوہر کو پریشرائز نہیں کرنا, کیونکہ وہ جو پریشرائز کیا جاتا ہے وہ حرام کی طرف لیڈ کرتا ہے معاشرے سے. تو یہ عورت کی ذمہ داری, اس کی ٹریننگ ایسے ہو کہ میں نے نہیں ہسبینڈ کو کہنا کہ اس سے زیادہ کچھ کرے, یعنی وہ اگر میکسیمم ایفرٹ کر رہا ہے, یا میکسیمم ایفرٹ کو بھی ذکر کر دوں. میکسیمم ایفرٹ کسے کہتے ہیں؟ میکسیمم ایفرٹ کہتے ہیں کہ اتنا دن کا وقت دینا کہ جب انسان اپنے فزیکل نیڈس بھی پوری کر پائے, اسپرچل نیڈس بھی پوری کر پائے, اور جو دوسرے انسانوں کے حقوق بھی, جو مینڈیٹری حقوق کو وہ دے پائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اتنا اوور انڈل جو ہے نا, کہ نماز کی بھی ٹائم نہ بچ رہا ہو, یا اس طرح کی ٹاک سننے کا بھی ٹائم نہ, جو کہ تربیت کا باعث بنتی ہیں, اسپرچل گروتھ کا باعث بنتی ہے, اس کا بھی ٹائم نہ بچ پا رہا ہو. خود قرآن پڑھنا, قرآن کو پڑھنا سمجھنا, جو میں کہتا ہوں دن میں ایک سے دو گھنٹے ہونے چاہیے, اس کا بھی ٹائم نہ بچ پا رہا ہو. اور تو اسپرچل گروتھ اور فزیکل گروتھ میں نیند کا ٹائم نہ بچ پا رہا ہو, نیند ہی پوری نہ ہو رہی ہو. اور تیسری چیز ہوتی ہے لوگوں کو وقت دینا, حقوق ادا کرنا, اپنی وائف کے لیے ٹائم نہ ہو, اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہ ہو, کیونکہ ساری بات تربیت کی ہو رہی ہے. فادر اوور ڈل جائے تو پھر وہ تو کیسے وقت دے گا؟ تو کم از کم کچھ بیسک ٹائم, کہ ایک گھنٹہ بچوں کے لیے ہو, ایک گھنٹہ وائف کے لیے ہو, ایک گھنٹہ اپنے لیے اسپرچل گروتھ کے لیے ہو, کوئی چھ سات گھنٹے اپنی نیند کے لیے ہو, تو یہ سارا کم از کم کی بات کرو, اتنا تو رکھے. اس کے علاوہ وقت میں جتنا معاش کا انتظام ہو سکے کر لیں. ان کو افیکٹ کر کے معاش کا انتظام کرنا, وہی تو اس آیت میں منع کیا جا رہا ہے جو اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں, کہ اپنے بچوں کا قتل نہ کرو اسپرچل قتل رسک کی وجہ سے. ہم انہیں بھی رسک دیں گے, تم کو بھی دیں گے, اب اس کی فکر میں اپنی ان چیزوں کو کمپرومائز کرو. تو یہ نہ کبھی کرنا, زندگی میں سے مال ہی سب کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر بچے افیکٹ ہو گئے, ریلیشن شپ افیکٹ ہو گیا اس مال کے کمانے کی وجہ سے, اور صحت افیکٹ ہو گئی, یا اللہ سے تعلق افیکٹ ہو گیا, تو انسان نے گھاٹے کا سودا کیا. مال ہی سب کچھ تو نہیں ہوتا, مال ایک امپورٹنٹ چیز ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو ارننگز اور ایکسپینڈیچرز, ان میں ایکویشن بنائیں. تو اگر ارننگز زیادہ ہے تو اب اگلی چیزوں کا سوچیں, اس کے علاوہ کیا کیا ہے. اچھا, پہلی چیز یہ کہ ہو سکتا ہے میچ نہ کر رہے کہ ارننگز کم ہو, ایکسپینڈیچر زیادہ ہو, تو پھر دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہیں ضائع ہو رہا مال. ضائع ہونے میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اسراف ایک ہوتی تبذیر، دو ورڈ ہیں. تبذیر کہتے ہیں کہ مطلب کہ ضرورت ہی نہیں تھی اور پھر بھی انسان اس میں پیسہ لگا رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک کمرے میں کوئی بھی نہیں بیٹھا، اے سی چلا ہوا ہے اور بجلی ضائع ہو رہی ہے، یہ تبذیر ہے. اور اس کو قرآن نے کہا یہ شیطان کا بھائی ہے تبذیر کرنے والا، اتنا سخت اس کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس ذکر کیا. اور ایک ہوتا ہے اسراف کہ ایک کمرے میں ایک اے سی سے کافی ہے لیکن دو لگائے ہوئے ہیں، دو چل رہے ہیں، اب یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اسراف ہو رہا ہے. جب ایک چیز انف ہے تو اس سے زیادہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو زندگی میں دیکھیں کہ لباس میں، کھانے پینے میں، اسی طرح بجلی میں، تو جتنے بھی پیٹرول میں، ان چیزوں میں کہیں تبذیر اور اسراف تو نہیں ہو رہا. تو اگر ہو رہا ہے تو وہاں کٹ ڈاؤن کرے، وہاں سے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرے، تو کئی چیزیں نکل آئیں گی کہ یہاں بھی مال ضائع ہو رہا ہے، یہاں بھی مال ضائع ہو رہا ہے، یہاں بھی مال ضائع ہو رہا ہے. پھر تیسری چیز ہوتی ہے آپشنل چیزیں، ان میں تو نہیں مال لگ رہا. مثال کے طور پہ گفٹ دینا. اب ایک معاشرے کے اندر کئی غلط رسومات ہیں، اس کی وجہ سے معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے، گھر افیکٹ ہوتے ہیں. وہ کیا مثال کے طور پہ کہ برتھ ڈے ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، برتھ ڈے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو آئیڈیل سپیکنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ذکر کروں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، گفٹ دینے کی جو ہے کہ برتھ ڈے ہے یا کوئی اور کی وجہ سے گفٹ دیے جاتے ہیں، تو گفٹ ایک آپشنل چیز ہے، گفٹ کوئی مینڈیٹری چیز نہیں ہے. ہدیہ دینا چاہیے لیکن یہ آپشنل ہے، مینڈیٹری نہیں. اگر گھر کا بجٹ ہی افیکٹ ہو رہا ہے تو پھر اگر کوئی نہیں بجٹ کی وجہ سے نہیں دے گا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آر نہیں ہے. لیکن اس کو کئی بار ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ شخص اس دعوت پہ جا رہا ہے، اس کو بلایا گیا ہے تو اب یہ گفٹ لے کے جائے گا، اگر وہ بغیر گفٹ کے آ گیا تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں پریشر آتا ہے فیملیز کے اوپر. اس لیے آئیڈیلی اسپیکنگ ہونا کیا چاہیے، گفٹ ہڈنلی دینے چاہیے. اگر کسی نے دینے ہیں ہڈنلی دے، کبھی پبلکلی نہ دے. کیا مطلب لوگ بیٹھے ہیں اس کے سامنے دوسرے کو گفٹ دیا آ رہا ہے میزبان کو، یہ غلط طریقہ ہے. اس سے پھر دوسروں کو اس سے کمپٹیشن جنریٹ ہوتا ہے کہ اس نے یہ گفٹ دیا، میں نے یہ گفٹ دیا. تو ہونا کیا چاہیے، ہڈنلی. ہڈنلی کیا ہے کہ یا تو اس ایونٹ سے پہلے دے دے یا ایونٹ کے بعد دے دے، اس ایونٹ میں نہ دے اگر کسی نے دینا ہے. تو اس سے ہی کمپٹیشن ہی جنریٹ ہوتا ہے. ہڈنلی کسی نے دے دی، کسی کو پتا بھی نہیں کتنے کی دی، کیا دی، کچھ پتا نہیں. یہ ضروری ہے، یہ میں آپشن بات نہیں کر رہا، ہڈنلی دینا ضروری ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کمپٹیشن جنریٹ ہوتا ہے، کمپٹیشن جنریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پریشر جنریٹ ہوتا ہے، پریشر جنریٹ ہوتا ہے تو لوگ جب گفٹ دیتے ہیں وہ دلی خوشی سے نہیں ہوتا، وہ انڈر پریشر ہوتا ہے. اور دلی خوشی کے بغیر کسی کا مال یوز کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اصول بنا لیں زندگی کا کہ ہڈنلی اگر کبھی کسی کو گفٹ دینا ہے ہڈنلی دینا. اور اگر بجٹ کے اندر نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا تو انسان اس طرح ملنا ملانا کم کر دیتا ہے. دیکھیں ایک ہے مسلمانوں کا ملنا، وہ باعث سواد تھا، اب وہ گفٹ کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے دونوں ہسبینڈ وائف کو سمجھ جائیے، گفٹ آپشنل چیز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے گھر کا پہلی بار ماحول نہیں خراب ہوگا، آپ اس کا ریلیشن شپ کبھی نہیں خراب ہوگا. مطلب کہ فلاں کی شادی ہے، فلاں کی دعوت ہے، اس پہ گفٹ لے کے جانا ہے، وہ ہسبینڈ کہہ رہے ہیں میں پیسے ہی نہیں ہے، بجٹ ہی نہیں ہے، تو اب اس کی وجہ سے موڈ نہیں آف کیا جائے گا، اس کی وجہ سے لڑائی نہیں کی جائے گی، اس کی وجہ سے کوئی جسٹس کی وجہ نہیں ایسے شو کیے جائیں گے کہ میں ناراض ہوں، کیونکہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ نہیں مطلب افورڈ کر سکتا ہسبینڈ. تو ایک گفٹ. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہوگی، ایک تو ہے شہر کے اندر ہوگی تو تعزیت کے لیے جایا جانا چاہیے، لیکن ہے کسی دوسرے شہر ہوگی. اب کوئی فرض نہیں ہے تعزیت کے لیے دوسرے شہر جانا، نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہوگی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے بجٹ کو کیسے مینج کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، شریعت نے کہیں پہ ضروری نہیں قرار دیا کہ دوسرے شہر جا کے اس کی تعزیت کرو، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. ہاں کبھی ملاقات ہوگی تو اس وقت تعزیت ہو جائے گی، ابھی تو ڈسٹنٹلی بھی ہو سکتی ہے، فون کال ہو سکتی ہے. اسی طرح شادی پہ جانا، اب کوئی ضروری نہیں ہے شریعت کے اندر کہ دوسرے شہر میں شادی ہے اور اسے بلایا اور جانا، اگر نہیں افورڈ کر پاتا ٹریولنگ کاسٹ تو نہ کرے، کیونکہ اس کی بھی کاسٹ بڑھتی ہے جس کے جا رہا ہے. اب دوسرے شہر سے جو شخص آتا ہے اس کی اسٹے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر بھی برڈن آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایکسٹرا برڈن ہے جو کہ معاشرے نے اپنے اوپر خود لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بجٹ افیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح سمجھے کہ یہ ایکسٹرا کوئی چیز تو نہیں. پہلے میں نے ذکر کیا تبذیر, دوسرا کیا اسراف, اور تیسرا کہا یہ آپشنل چیزیں نا, ان پہ نظر کرے کہ یہ تو نہیں ہمارے بجٹ کو افیکٹ کر رہی. اور بجٹ کو افیکٹ کرنے کی جو بات کر رہا ہوں تو اس میں اہم چیزیں کہ وہ تینوں چیزیں جو اسپرچل گروتھ, مینٹل گروتھ, فزیکل گروتھ ہو رہی ہو, بجٹ ایسے دیکھا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے کو بالکل کم کر دیا جائے, کوالٹی آف لائف کو کم کر کے ان چیزوں میں انویسٹ کیا جائے, تو یہ بھی عقل مندی نہیں. اپنی بچوں کی فزیکل گروتھ, مینٹل اور اسپرچل گروتھ ایڈوکیٹ ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ایکسٹرا بجٹ کتنا ہے, ایکسٹرا پیسے کتنے ہیں, پھر ان چیزوں میں اس چیز کو خرچ کیا جائے گا. یہ بھی آگے پوائنٹ اور اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا لڑکے کی تربیت میں. تو یہ بیسک چیزیں. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے اسراف, تبذیر, مال کے مینجمنٹ کے حوالے سے, وہ ہوتی ہے قناعت, جو دین نے ہمیں بتایا. قناعت کیا ہوتی ہے کہ اس سارے کے بعد جو کچھ ہے نا, میرا وے آف لائف, لیونگ سٹینڈرڈ, میں اس میں خوش ہوں. شکر کا جذبہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں قناعت. شکوا نہیں ہوتا کہ خاش میں امیر گھر میں ہوتی, خاش میں میرے پاس زیادہ پیسہ ہوتا. تو اپنی تقدیر سے, اپنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کیا ہے, اس سے ناخوش ہونا یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے, انتہائی ناپسند ہے. ناشکری جو ہے نا, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کی کوالٹی آف لائف پہ افیکٹ کر دیتی ہے. تو شکر, ہمیشہ شکر کہ اتنا ہے, بہت اللہ تعالیٰ نے شادی کر دی, اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی, اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا, اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا. پازیٹو تو دیکھے اور شکر کا جذبہ انسان کے اندر ہو, یہ بھی. اور آئیڈیل اسپیکنگ تو یہ کوئی زبردستی کا نہ ہو کہ شکر زبردستی انسان عقلی طور پہ پیدا کر رہا ہو, بلکہ دبئی طور پہ, دلی طور پہ ہونا چاہیے. اور وہ ہو جاتا ہے اگر انسان اپنا کمپیریزن اپنے سے کم لوگوں سے کرنا شروع کر دے, دیکھے معاشرے کے اندر مالی طور پر, صحت کے حساب سے کتنے لوگ مجھ سے کم ہیں, تو ایزیلی انسان شکر کے جذبے میں چلا جاتا ہے, دبئی طور پہ, دلی طور پہ. اور ایک اور بات جو بیٹی کی تربیت کے حوالے سے ضروری ہے, اور ظاہر بات ہے بیٹی ماں بنے گی تو اس لیے اس کو بتا دینا چاہیے. یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اسے کچن مینجمنٹ سکھانی ہے, مطلب یہ کہ کیسے اس کو مینج کرتے ہیں, خوراک اچھی کیسے بناتی, کیونکہ شوہر کا دل جیتنے کے لیے بہت اہم نقطہ ہے. لیکن ایک اور چیز اس میں اہم ہے کہ اس کو یہ بھی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ جب کھانا بنائے نا, اس وقت اللہ کی یاد و ذکر میں رہے. یہ پوائنٹ بھی مس ہو گیا تھا, اس کو یہاں ذکر کرنا, یہ بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیں حدیث مبارکہ آتا ہے, مفہوم ہے کہ ایک شخص نے حرام, ایک شخص خانہ کعبہ پہ جا کے اللہ کو پکار رہا ہو, یا رب یا رب, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, مفہوم ذکر کر. لیکن اسے کھانا پینا حرام, لباس حرام, ہر چیز حرام کی ہے, تو کہا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اب اس کے اپوزٹ سوچیں کہ ایک شخص حلال کما رہا ہے, اس میں بھی اللہ کی یاد اور تقویٰ پرہیزگاری ہو, اب اس کا کیا مقام ہوگا اس ساری قبولیت کے حوالے سے. تو یہ پورے گھرانے پر اثر ڈالتی ہے, کیونکہ جب تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ اگلا گھرانہ ریز کرنا ہے, تو بچی بیٹی کی تربیت کی جا رہی ہے, تو جو بھی کک ہو, مطلب ہو سکتا ہے میل کوئی کک رکھا ہو, لیکن جو بھی کک ہو یا بیٹی ہو یا کوئی اور ہو, تو اس کی یہ ہونی چاہیے تربیت کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا بنایا جائے. اس کا امپیکٹ آتا ہے. مثال کے طور پہ انڈو پاک میں ایک مشہور شیخ گزرے ہیں جنہوں نے بہت انقلاب برپا کر دیا, جنہیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, شیخ احمد سرہندی, تو ان کے بیٹے تھے خواجہ معصوم, انہوں نے بھی کافی کام کیا دین کے حوالے سے اور انڈو پاک میں بہت امپیکٹ ڈالا, ایون سیاسی طور پر ان سب لوگوں نے. تو ان کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے کتابوں میں کہ خواجہ معصوم جو تھے, جو ان کے بیٹے تھے, تو چھوٹی عمر میں نا مسجد کے باہر وہ کھیل رہے تھے, جیسے بچہ کھیل رہا ہوتا ہے, تو وہ چپلے نا علیحدہ کر رہے تھے, رائٹ, کچھ دائیں رکھ رہے تھے, کچھ بائیں رکھ رہے تھے. تو شیخ مسندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے القاع کیا, القاع سے مراد ہے دل میں بات ڈالنا. تو یہ پاسبل ہے, یہ سنت میں بھی موجود ہے, بعد میں بھی امت کے اندر بھی ہو سکتا ہے صلحہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. ایک اللہ تعالیٰ کو دل میں بات ڈال دیتے ہیں. تو ان کے دل میں آئی کہ یہ رائٹ پہ ہے نا یہ جنتی ہیں, یہ لیفٹ پہ ہیں جہنمی ہیں, مطلب کہ جس طرح تقدیر میں لکھا ہوا. تو اب انہیں تھوڑی ہوئی کہ یہ تو اس بچے کے اندر کیا اس چیز ہے کہ ایسے سلیکٹو ہو گیا کہ یہ ادھر ہے ادھر ہے. تو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ یہ میرا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے کہ میں فکر مند ہوں کہ یہ اس طرح سے زندگی مینج کرنا مشکل ہے. اگر ہر بندے کا پتہ چل جائے جنتی جہنمی تو پھر تو سوشل انٹریکشن بڑے مشکل ہو جاتے ہیں, کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ شکل دیکھ کے اس کی باطنی کیفیت جان لیتے ہیں. تو نہیں کوئی شک کتا نظر آ رہا ہوتا ہے, کوئی سور نظر آ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مطلب ہے آج کل بھی ہوتا ہے, پہلے بھی ہوا. خیر علاج کیا بتایا انہوں نے, کہا شیخ نے کہا کہ ایسا کرو بازار سے کھانا لو, اس سے کھلا دو. یہ اس کی جو گھر میں کھانا کھاتا ہے نا اس ذکر اللہ والا, یہ اس کے اثرات ہیں. اس کے اندر اتنی بات صفائی آ گئی ہے کہ اس کو اب مینج کرنا ہے نا بازار کے کھانے سے, اس کو مینج کرنا. اسی طرح ایک اور شیخ انڈو پاک میں کافی کام کیا, تو جب وہ تبلیغ کے لیے نکلے تو لاکھوں لوگ اس سے کنیکٹ ہو گئے اور توبہ کر لی. تو وہ واپس آئے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے نا میری تو اس سفر میں بڑی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور تبلیغ ہوئی اور لوگ توبہ تائے ہوئے. تو ماں نے کہا کہ تمہارا نہیں میرا کمال ہے. تو وہ تھوڑے حیرت میں ہوئے, تو کہا کہ اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی بات کہ جب میں امید سے تھی اور جب تمہیں فیڈ کراتی تھی, کبھی ایسا نہ ہو کہ میں نے باوضو نہ ہو اور اللہ کا ذکر نہ کیا. تو کہا یہ میرا کمال ہے, اس کے اثر اب ظاہر ہو گئے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس لیے یہ اپنے گھروں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے, بچیوں کو بھی سکھانا چاہیے, اور جو بھی کک ہو اس کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ بنایا جائے, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوگا نا, زبان پھارے گئے, کچھ نہ کچھ پڑھے گئے, تو پڑھ لے کچھ اللہ کا ذکر, سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر, حافظ ہے کوئی سپارہ پڑھ لے, قرآن پڑھ لے. تو یہ کچھ چند باتیں تھیں جو کہ بیٹی کے حوالے سے تھیں. اب اگلی چیز جو ہے نا کہ بیٹے کی کیا تربیت کرنی ہے اگر اس کی شادی ہو رہی ہے. تو اس میں تین بیسک ہیں, اس کی آگے ڈیٹیل ہوں گی. جس طرح بیٹی کی تین ذکر کی تھی, یہ بھی تین کا کمپوننٹ. پہلی چیز ہے اس کو عزت دینا, رسپیکٹ دینا, یہ دونوں ہیں میوچل ہے. شوہر نے بھی بیوی کو دینا ہے, بیوی نے بھی شوہر کو دینا. جب اب رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے, جو پہلے تینوں میں ذکر کر دیتا ہوں, دوسرا ہے محبت, یہ بھی میوچل ہے. جس طرح اس نے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے اور کرنی بھی ہے محبت, جو اس کے میں نے رول پہلے ذکر کر دیے, تو اس نے بھی کرنا ہے, اس نے بھی اظہار کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف دلی محبت ہے, نہیں, اظہار بھی کرنا ہے. اور تیسرا جو ہے یہ کہ اس کے لیے تھی حفاظت, یعنی لڑکی کے لیے یہاں پہ ہے کہ اس کو گھر یا جس کو نان نفقہ کہتے ہیں, گھر روٹی کپڑا مکان پرووائڈ کرنا. یہ تین بیسکس ہیں, رسپیکٹ محبت اور اس کی نیڈز ہیں اس کو پرووائڈ کرنا. اب اس کی ڈیٹیل ہوں گی, تو ان ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے پہلی کچھ چیزیں ہیں جو کہ لڑکے کو نہیں کرنی چاہیے, مطلب کہ جب شادی ہو رہی ہے, کہ لڑکا اٹ سیلف رسپانسبل اپنی شادی کا, یہ اہم چیز ہے. کیونکہ لڑکا کئی بار پریشر فیل کرتا ہے اپنے پیرنٹس کا کہ شادی ہوتے کہ فلاں رسم کرنی ہے, فلاں رسم کرنی ہے, فلاں رسم کرنی ہے. تو یہ لڑکا نہیں کہہ سکتا, لڑکا اپنی شادی کا خود رسپانسبل ہے, کوئی اس پہ پریشرائز نہیں کر سکتا کہ تم ایسے کرو ویسے کرو. یہ اپنی اس چیز کو سمجھے لڑکے کو, یہ میری اسٹرینتھ ہے اور میں آنسریبل ہوں, میں کسی اور پہ برڈن نہیں ڈال سکتا کہ میرے والد صاحب ناراض ہو رہے تھے, میری والدہ ناراض ہو رہی تھی, میری بہن بھائی ناراض ہو رہا تھا, فلاں رشتہ ناراض ہو رہا تھا, اس لیے میں رسم کر لیا. یہ اللہ کے ہاں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, وہ تم خود رسپانسبل ہو. تم کہہ دیتا نہیں کرنا تو وہ کیا کر سکتا تھا, یہ کیا کر سکتی, کچھ بھی زیادہ کچھ اندر باتیں کہہ سکتا نا, اور کیا کر سکتا. تو اس لیے لڑکے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں رسپانسبل ہوں. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ جب شادی ہو رہی ہو تو کوئی جہیز نہیں لینا, پہلی چیز. تو پیرنٹس کو چاہیے, پیرنٹس کا رول غالبا وہی ذکر ہو رہا ہے کہ بچوں کی تربیت, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ ماحول ہو کہ جہیز نہیں آئے گا, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. یہ ظلم ہے. اس کو دیکھیں, ظلم کئی بار انسان دوسروں سے لنک کرتا رہتا ہے, یہ حاکم بڑا ظالم ہے, یہ فلاں بہت ظالم ہے, فلاں بہت ظالم ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی ظلم کرتا ہوں زندگی میں. میرے اگر میں ڈیوٹی نہیں کر رہا, اپنا رول پلے نہیں کر رہا, میں ظلم کر رہا ہوں. میں اگر جاب صحیح نہیں کر رہا, ظلم کر رہا ہوں. میں اگر گھر کے اندر دوسروں حقوق نہیں دے رہا, میں ظلم کر رہا ہوں. اور ظالموں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کھڑے کریں گے. یہ سمجھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. تو جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ ظلم ہوتا ہے. دیکھیں جو رائٹس کی بیسک آیت مبارکہ کیا ہے, جو لاسٹ سٹی میں ذکر کی تھی, کہ رجال الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. تو مفہوم کیا ہے کہ مرد قوام ہے عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں کو فضیلت دی ہے, اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رجال کو مردوں کو قوام قرار دیا ہے, وہ کیوں دیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ خود ذکر کیا. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن کیا, اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ مینج کر سکتا ہے نیڈز کو گھر کی, یعنی کہ یہ باہر کی ایڈورسٹیز کو فیس کرتے ہوئے ہر چیز کو یہ باہر سے رزق کما کے لائے گا اور گھر کو مینج کرے گا. تو اس کی کیپیسٹی ہے, اس کی باڈی ایسی ہے, اس کی فزیک ایسی ہے, اس کا فیزیولوجی سائیکالوجی, اور اس کو بنائے گی ایسے, تخلیق ایسے کیا گیا, یہ مینج کر سکتا ہے. عورت کو کسی اور مقصد کے لیے اس کی تخلیق بھی کسی اور طرح کی, پہلی چیز. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے مال خرچ کیے, مالی ساری ذمہ داری اس پہ ہے. اب جہیز لینا اس کے اینٹی ہے. گھر کا سارا فرنیچر لینا یا جو بھی گھر کی ضروریات ہیں لینی, وہ مرد کے اوپر ہے. اسی لیے تو اس کو فضیلت ہے, ورنہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو کہا اس کو اوبے کرو, اس کو ریسپیکٹ کرو, اس کی حقوق یہ ہیں, حفاظت کرو, گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلو. وہ ساری اس لیے ہے کیونکہ وہ مالی ذمہ داری لے رہا ہے. اگر وہ مالی ذمہ داری نہیں لے رہا, جو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے عموماً کہ جہیز لیتا ہے, تو یہ ظلم ہے. وہ سارا ارینجمنٹ تو اس نے کرنا تھا گھر کا. تو اس لیے کلیئرٹی سے بات ہو کہ کوئی جہیز نہیں ہے. یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ گئے, میں نے مانگا نہیں تھا. نہیں, کلیئرٹی سے ابسٹریکٹ کرے, رسک کرے کہ میرا جہیز نہیں آئے گا. تو یہ ایک شرمناک بات ہے. یہ کوئی اس کے الفاظ نہیں جتنے یوز کیے ہیں, کم ہے. ظلم ہے, شرمناک بات ہے کہ ایک شخص, دیکھیں پیرنٹس کا کیا ہے, بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں, اس کو بھیج رہے ہیں. یہ ہے بیٹی کی, لڑکی کی قربانی, کہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہی ہے اس ہسبینڈ کے لیے, اس لڑکے کے لیے. یہ ہے اس کی قربانی. یہ کوئی کم ہے؟ خود ایسا کر کے دیکھے گا بندہ, کہ اپنا سب کو چھوڑ کے کہیں دوسرے شہر میں جا کے دیکھے, اس کا دل نہیں لگے گا, ہوم سکنس شروع ہو جائے گی. اور وہ عورت ایک اجنبی اس کے ساتھ رہنے کے لیے, اجنبی ماحول کے اندر آ گئی ہے, اس کی قربانی کوئی کم نہیں ہے. بجائے اس کے کہ اس کے پیرنٹ پہ بوجھ ڈال دیا جائے گا, کہ یہ بھی دو, یہ بھی دو, یہ بھی دو. یعنی اس کے لیے کیا الفاظ یوز کیے؟ تو یہ ظلم ہے, یہ شرمناک بات ہے. اور ایک شیخ نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا کہ جب کسی سے مانگا کرو نا جہیز, تو انہیں لکھا کرو کہ ہم تو بھوکے بیکاری لوگ ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم نے تو آج تک صوفہ نہیں دیکھا, تو کائنڈلی ایک صوفہ دے دیں. ہم نے تو آج تک کوئی ہم تو کپڑے ہی نہیں کہیں لٹکاتے ہیں, ہم تو زمین پہ کپڑے رکھتے تھے, ایک الماری دے دیں. کہتے ایکچولی تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو, شرم نہیں آتی اس طرح کسی آگے بھیک مانگتے ہوئے؟ تو جہیز نہیں. دوسری چیز جو ہے کہ فائنینشیل برڈن میں شادی کے اندر جو عموماً لڑکی والوں میں ڈالا جاتا ہے کہ ظلم ہے, وہ ہے بارات کا کھانا رکھنا, کہ جہاں سے پوری بارات جا رہی ہے اس کو لڑکی کو ریسیو کرنے, شوہر کی شادی ہے وہ جائے گا, وہ ریسیو کر کے آئے گا, چلے ساتھ اس کے کچھ کلوز ریلیٹو پیرنٹس ہو گئے, بہن بھائی ہو گئے, وہ چلے جائیں. اس سے زیادہ ان پہ بوجھ ڈالنا یہ بھی ظلم ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ نہیں, وہ تو دلی خوشی سے کہہ رہے ہیں. دلی خوشی سے کس نے دل میں جھانکا ہے؟ وہ بھی انڈر پریشر ہوتے ہیں, نہیں ارینج کرنا, وہ آ رہے ہیں تو ارینج کرنا, وہ کیسے منع کریں لڑکے والے؟ تو لڑکے والے کو چاہیے کہ, یا لڑکے کو چاہیے کہ اسے منع کر دیں گے, نہیں ہم اتنے تھوڑے سے لوگ آئیں گے اور رخصت کر دیں گے, ہاں بس اتنا ہی ہمیں یعنی ارینجمنٹ کی ضرورت ہے. اور وہ مسجد میں آئیڈیلی ہونا چاہیے, نکاح سنت ہے, تو مسجد میں جائے, لڑکی کا باپ یا کوئی وکیل آ جائے, وہ نکاح پڑھ لے اور لڑکی رخصت ہو جائے. تو یہ اب یہ بھی مالی ذمہ داری لڑکی والوں پہ, حالانکہ مالی ساری ذمہ داری شوہر پہ. ولیمے پہ خرچ کرے جتنا خرچ کرنا، مالی جتنی ذمہ داری لڑکی پہ ہے ہی نہیں. اس لیے دیکھیں یہ انڈو پاک میں زیادہ مسئلہ ہے، ملیشیا کا میں سن چکا ہوں، عرب کا سن چکا ہوں. ملیشیا میں کیا سنا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ویسے تو بارات اور یہ چیزیں ہوتی نہیں جہیز، لیکن اگر کوئی بارات کی کسی وجہ سے ہو، بارات سے مراد ہے کہ کوئی مہمان چلے گئے، تو اس کو بھی جو بل ہے وہ لڑکا پے کرتا ہے. یعنی کہ جو نکاح کے وقت کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور جو ارینجمنٹ کیا جاتا ہے اس کا بل بھی لڑکا پے کرتا ہے، اس پہ ہماری ذمہ داری. اور عرب کے اندر بھی یہی کہ سارا جو بھی گھر کا سامان ہے وہ سارا لڑکا ارینج کرے گا، وہ پہلے ارینجمنٹ کرتا ہے تب شادی کرتا ہے. اسی لیے تصور نہیں ہوتا کہ لڑکی کا کیا بوجھ ہے پیرنٹس کے اوپر، وہ حیران ہوتے ہیں ان سوسائٹیز کو بتایا کہ لڑکی کی شادی کا کیا مسئلہ ہے، لڑکی کی شادی میں ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، لڑکی کی شادی میں کون سا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں. یہ صرف انڈو پاک میں رسوم بنی ہوئی ہیں، تو یہ لڑکے کو چاہیے کہ شادی ہوئے ان کو ختم کرے اور اسٹینڈ لے. اسٹینڈ لے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہی کہ نہیں ایسے ہی ہوگا، شادی اس کی ہے، اس کے بغیر کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ دوسرے فورس ہی کر دیں گے نا، دوسرا کوئی بات ہی کہہ دیں گے تو وہ وقت ہی ہے، شادی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی بار بار. پھر تھوڑی ہوگا ساری زندگی وہ باتیں چلتی رہیں گی، نہیں وہ بارات نہیں ہوئی تھی، جہیز نہیں آیا. اگر لڑکا ساتھ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں سسرال والے کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ سسرال والوں کے ظلم سے بھی لڑکی کی ذمہ داری بچائے. اور ظلم کی جب بات ہو رہی ہے، زبانی باتیں سننا بھی عورت کے لیے مطلب کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کی زبانی باتوں سے بھی اپنی بیوی کو بچا جائے، یہ نہیں کہ وہ جو مرضی اسے جو مرضی کہہ رہے تھے. اور اگلی چیز ہے کہ اس طرح کی اور رسومات، دو کو میں ذکر کی، جہیز ہے، بارات ہے، اور بھی رسومات ہیں نہ جانے کتنی ہیں، تو ان سے بچنا. اور جو طریقہ دین کے اندر اسلام کے اندر ہے اس میں دو ہی ہیں، ایک نکاح ہے ایک ولیمہ. نکاح کے اندر صرف لڑکی والے کے پاس چند لڑکا اور چند مہمان میکسیمم جاتے ہیں اور لے آتے ہیں، اور ایکچوئل فنکشن ولیمہ ہوتا ہے. یہی دو ہیں، اس کے اندر مطلب یہ خوشی بھی منائی جا سکتی ہے، شعر و شاعری بھی ہو سکتی ہے، میوزک نہ ہو، قوالی نہ ہو، اس مکس گیدرنگ نہ ہو. یہ لمیٹیشن دین نے لگائی، لیکن اس میں ایکسپینڈیچر ہو سکتا ہے، کھانا ہو سکتا ہے، شعر و شاعری ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، بچیاں شعر پڑھتی تھیں. تو یہ تو چیزیں صحیح ہیں، لیکن جہاں لمیٹیشن کراس ہوتی ہیں وہ معاشرے کے اندر ظلم جنریٹ کرتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. دین نے ایسے نہیں ہوا کہ یہ لمیٹیشن لگائی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. وہ اگر لمیٹیشن ٹوٹتی ہے کسی پہ ظلم جنریٹ ہو جاتا ہے، اس معاشرہ جانے یا نہ جانے. پھر اس کے بعد شادی کے بعد اگلا جو وائف کا رائٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حق مہر دینا. اب حق مہر کتنا ہو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اور اس کو دینا ہوتا ہے، صرف وعدہ نہیں ہوتا کہ میں دے دوں گا، وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور واپس بھی نہیں لینا ہوتا، معاف بھی نہیں کرانا ہوتا. تو کم از کم جو ہے نا، میں رینج ذکر کر دیتا ہوں، یعنی کم از کم ذکر کر دیتا ہوں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو کم از کم جو ہے وہ ہے 30 گرام اور 618 ملی گرام چاندی کی قیمت، جو آج کل کے حساب سے تقریباً پاکستانی 7,000 روپے بنتا ہے، یہ کم از کم ہے. لیکن اصل میں ہوتا ہے مہر مصر کہتے ہیں، کہ اس فیملی کے اندر جو عام طور پر عورتوں کا مہر رکھا جاتا ہے وہ رکھنا چاہیے. اور ایک ہوتا ہے مہر فاطمی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا جو رکھا تھا تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اور اس کی اماؤنٹ ہوتی ہے 1.53 کلو گرام چاندی، جو کہ آج کل کے حساب سے ریٹ کے حساب سے تقریباً پاکستانی روپیز میں 3,40,000 روپے، تقریباً 3.5 لاکھ روپے بنے. تو یہ ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا رکھا تھا. اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اس لڑکے پہ ظلم ہو جائے، وہ پے ہی نہ کر سکے. تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا رکھا وہ رکھ سکتا ہے، یا ان بٹوین مہر مثل کہتے ہیں کہ جو کہ اس فیملی کے اندر چلتا ہے، لیکن برڈن لڑکے پہ بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ پے ہی نہ کر سکے. کئی بار اتنا زیادہ رکھتے ہیں کہ لڑکے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا پے کروں گا، وہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ڈائیورس ہوئی تو مل جائے گا. نہیں، ایسا ہونا چاہیے جو پے کر دے یا وہ کر سکے, اور اس کو پے کر دینا چاہیے, معاف نہیں کرانا چاہیے. اب اگلی چیز جو تھی وہ عزت کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ تین چیزیں, عزت, محبت اور نیڈس کو پورا کرنا. اب عزت کی جو بات ہو رہی ہے تو بیسک چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ کو شیلڈ بننا ہوتا ہے عورت کے گرد کہ اسے ظلم سے بچانا. ایک اس کو نیڈس دینا, ایک ہوتا ہے کہ اس کی ظلم سے بچانا, اس کو ہر قسم کی معاشرے کی کسی بھی ایڈورسٹی سے بچا کر, کیونکہ اس کو جب نیڈ کی بات ہو رہی ہے تو اس کو فزیکل, مینٹل, اسپرچل گروتھ کا وہ موقع دینا ہوتا ہے. یہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے. صرف نیڈ یہ نہیں کہ اس کو کھانے کا کچھ دے دیا اور گھر دے دیا, اس کی وہی تین ہے, مینٹل, فزیکل, اسپرچل گروتھ کے لیے اس کو انوائرمنٹ دینا, کیونکہ وہ پہلے باپ دے رہا تھا, اب ہسبینڈ کی ذمہ داری ہوگی. وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کو ایک انوائرمنٹ نہ ملے جو کہ فیوریبل ہو. کیا بات, مقصد کیا بات کرنے کا یا پوائنٹ کیا ریز کرنا چاہتا ہوں کہ جب سسرال کے اندر آتی ہے تو تب وہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ تربیت یافتہ ہو, یہ لیس لائکلی ہوتا ہے معاشرے کا. اب اس میں کئی رشتے ہوتے ہیں, ساس سسر کا ہوتا ہے, یعنی کہ ہسبینڈ کے بھائی اور بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے, اور بھی ہو سکتا ہے کوئی اس گھر میں رہ رہا ہو, یا بھائی کی وائف رہ رہی ہو, وہ بھی ہو سکتی ہے. تو ملٹیپل رشتے ہوتے ہیں. اب سارے تربیت یافتہ, اصلاح یافتہ ہو, لیس لائکلی ہوتے ہیں. اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ نظر رکھے کہ کہیں سے ظلم نہ ہو اس پہ. وہ ظلم زبانی طور پہ ہو سکتا ہے, وہ فزیکل کام کرانے کے حوالے سے ہو سکتا ہے, جیسے پہلے ذکر کیا خدمت کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اسے اوور برڈن کر دیا جائے. اصل میں تو وہ شوہر کے لیے آئی ہے, اپنے ہسبینڈ کے لیے آئی ہے اس گھر کے اندر, تو خدمت کی بھی لمٹ ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی اپنا آرام اس پہ تباہ ہو رہا ہو یا اس پہ امپوز کر دیا. ایک ہے خوشی سے, دلی خوشی سے وہ خدمت کر رہی ہے, ایک ہے اس پہ امپوز کر دینا, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. نہیں, یہ اس لیے بیلنس ہونا چاہیے. لڑکی کو ریکمنڈیشن ہے خدمت کرنی چاہیے اللہ کے لیے, لیکن وہاں پہ کہ خدمت نہیں کروانی چاہیے, کہ بالکل اس کو اپنے ہسبینڈ تک وہ فوکس رہے. یہ ہے سسرال والوں کا رول کہ بس ہسبینڈ تک فوکس ہو. اب وہ اپنی دلی خوشی سے جو کر دے ٹھیک ہے, وہ ایڈیشنل ہے. ذمہ داری نہیں دی جائے گی, اب یہ بھی کرنا ہے, اب یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. لیٹس سپوز دے دی گئی ذمہ داری, تو ہسبینڈ نظر رکھے گی, اوور برڈن تو نہیں ہوگی بیوی, وہ دلی خوشی اس کی ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا نہ ہو, ہو سکتا ہے وہ ٹائرڈ ہو جاتی ہو, تھک جاتی ہو, اس کی فزیکلی ویکنیس کا باعث بن رہی ہو, یا مینٹل ویکنیس یا اسپرچل ویکنیس کا باعث بن رہی ہو, کہ اسے بالکل اپنے اوپر اسپرچل گروتھ کا وقت ہی نہ ملتا ہو, اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے, دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقت ہی نہ ملتا ہو, اتنا اوور برڈن ہو گیا. تو یہ شوہر کی ذمہ داری, کیونکہ یہاں میں بات ذکر کر دوں کہ جب یہ نان نفقہ کی بات آتی ہے, گھر کی بات آتی ہے کہ نیڈس پرووائڈ کرنا, تو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نیڈز میں تین چیزیں مینلی, ایک ہوتا ہے کہ جس کو روٹی, کپڑا, مکان کہتے ہیں, کہ یعنی کہ ڈریس مہیا کرنا ہے, کھانے کو مہیا کرنا ہے اور رہنے کو مہیا کرنا ہے. تو اس میں جو رہنے کا مہیا کرنا ہے نا, یہ عموماً افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کمبائنڈ فیملی کے اندر. اس کا بیسک رائٹ یہ ہے لڑکی کا, یہ فرض کی بات کر رہا ہوں کہ شوہر کو فرض ہے کہ اس کو ایک لیونگ پورا انوائرمنٹ ہو جس میں کوئی اور انٹرفیئنس نہ ہو, کوئی اور انٹرفیئنس, زبانی طور پہ بھی انٹرفیئنس نہ ہو, کہ کوئی کمنٹس دے رہا ہو تم نے کمرے میں یہ کیوں رکھا, وہ کیوں رکھا, ایسے کیوں رکھا, ویسے کیوں رکھا. نہیں, کوئی انٹرفیئنس نہ ہو. یہ فرض ہے شوہر کے اوپر, اور آئیڈیلی سپیکنگ کچن بھی اس کا اپنا ہونا چاہیے, کیونکہ شوہر یہ سوچے کہ نہیں, کمبائنڈ کچن کے ساتھ گھر میں سکون رہے گا یا بیوی کے سامنے تعلق صحیح رہے گا, یہ اوور ایکسپیکٹیشن ہے. ایسا نہیں ہوتا, نہیں عموماً ہوگا. جب کچن کامن ہوگا لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے شادی سے پہلے لڑکوں کو پتا ہونا چاہیے, اور اگر پیرنٹس مطلب کہ سمجھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو رہی ہو, بہو گھر میں آ رہی ہو, تو پہلے سے ارینجمنٹ ہو کہ یہ کہاں رہے گی, اس کا کچن کیا ہوگا. اگر ویل آف ہیں تو علیحدہ رہیں. یہ بیسک رائٹ ہے لڑکی کا کہ وہ اس کا گھر ہو, یعنی گھر اور اس کا کچن ہو, کیونکہ ایک گھر میں کچن اور کمرہ ایسا رکھنا جس میں کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو بہت مشکل ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ ویل آف نہ ہو, نہیں افورڈ کر سکتے, تو پھر اپنے گھر کے اندر ہی کوئی ایسا ارینجمنٹ کر لیں. اب کہا جا سکتا ہے کہ گھر ہے ہی چھوٹا سا تو کیسے ہو, ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چولہا رکھ لیں, یہ بہتر کامن کچن سے. اس کمرے چھوٹے سے کمرے کے کونے میں ایک چولہا رکھ لیں, اور اگر وہ کر رہے ہیں, جو کہ پیرنٹس کو کہنا چاہیے کہ آپ ایسے کر لیں, وہیں کھانا بنایا کریں, وہیں کوکنگ کیا کریں, وہیں کھایا کریں, تو یہ وائز پیرنٹس کی نشانی ہے. اور اگر وہ نہیں تو لڑکا ایسا ارینجمنٹ کرے, اور اس کی وجہ سے وہ پیرنٹس کی باتیں سننی پڑے, جو مرضی سہنا پڑے وہ سہے. اس یہ ذمہ داری ہے شوہر کو, یہ نہیں کہ میں کیسے کروں اور انسان ویک بن جائے. نہیں, اللہ کے یہاں جواب دے ہوگا, اور ہو سکتا ہے ظالموں میں کھڑا ہو جائے کہ اپنی بیوی کے رائٹس کو نہیں پروٹیکٹ کیا. یہ وائف کا بیسک رائٹ ہے, یہ کہ میں ہائی فائی باتیں نہیں کر رہا, اخلاقی رائٹس کی بات نہیں کر رہا, یہ لیگل رائٹس کی بات کر رہا, یہ ایسے جس میں پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں, پوچھا جائے گا, فرض واجب کی بات کر رہا. اس میں بہت کمی پائی جاتی ہے, اسی لیے یہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اس میں شوہر کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ دے ہی نہیں رہا ہوتا وہ بیسک نیڈ اس کو, اور اگر اس سے بڑھ کے بیوی ڈیمانڈ کر لے تو اس پہ ناراض ہو جاتا ہے, کیوں ڈیمانڈ کی. تو اس لیے اگر گھر کے اندر کوئی پیرنٹس اپیرنٹلی ناراض ہو جائے تو اس میں لڑکی پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ نافرمانی کرے گا اپنے پیرنٹس, کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ, بلکہ ضروری ہے نافرمانی پیرنٹس. اگر پیرنٹس کہہ رہے ہیں نہیں علیحدہ نہیں ہونا, علیحدہ کمرہ نہیں دینا, علیحدہ کچن نہیں دینا, یا علیحدہ گھر نہیں دینا, اور اس پہ جو باتیں سنانے شروع کر دیں, منع کر دیں کہ تم دیندار اپریٹلی ہو لیکن یہاں پہ آ کے تم ہماری بات نہیں مان رہے, فرض ہے تمہاری ہم پہ بات ماننا, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں فرض بلکہ فرض ہے نہ ماننا, اگر مانے گا تو اللہ کا پکڑو. تو دین کے بیلنس کو سمجھے, اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں. ایک یہ بیسک پوائنٹ جو ہے کچن اور کمرے کا یا گھر کا. تو جب عزت کی بات کی, اسے عزت دینا, تو اس کی عزت میں ہے کہ اس کو دوسری ڈسریسپیکٹ سے بچانا, شیلڈ بن جانا, کوئی اس کی ڈسریسپیکٹ نہیں کر سکتا, عزت نفس کو نہیں مجروح کر سکتا. تو انشاءاللہ فردر سیٹنگز میں اس کو اور ایلیبریٹ کریں گے, اور کیا ٹیچنگ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس نے معاشرہ سکھا دے اور پورے دین پہ کامل عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں, دعا عظیم کے ساری کا نام ہے, تڑپنے کا نام ہے, پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دور حاضر ہو جائیں, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا اللہ پاک کے دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے در پہ حاضر ہیں. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک اپنے دلوں کا سکون تباہ کر کے اپنی زندگی کے یا اللہ پاک شب و روز مشکل میں ڈال کر یا اللہ پاک آپ کے حضور حاضر ہیں. یا اللہ پاک قصور ہو گئے, غلطیاں ہو گئیں, گناہ ہو گئے, یا اللہ پاک جس کی وجہ سے آج ہم ان مشکلات پریشانیوں کا شکار ہو گئے, یا اللہ پاک معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک یقیناً بیسک غلطی تو یہی ہوئی کہ آپ کو نہیں پہچانا, آپ کے دین کو نہیں سمجھا, یا اللہ جس کی وجہ سے زندگی کا رخ ہی کچھ اور رہا. یا اللہ پاک آج ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا, یا اللہ پاک معاف کر دیجئے. یا اللہ آج توفیق دے دیجئے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہماری ناہی نجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ دین ہے, آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. اس میں یا اللہ پاک سمجھنے کی توفیق بھی دے دیجئے, عمل کرنے کی توفیق بھی دے دیجئے, اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق دے دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے, یا اللہ پاک ہماری زندگی میں جو مشکلیں, پریشانیاں, غم ہیں اپنی رحمت سے دور کر دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری دنیا اچھی کر دیجئے. یا اللہ موت کا وقت آئے تو کلمے والی, راحت والی, عافیت والی موت نصیب فرما دیجئے گا. اور یا اللہ پاک جو قبر میں ہوں تو یا اللہ اس تنہائی کا اپنی رحمت سے آپ سہارا بن جائیے گا. اور یا اللہ پاک جب حشر کا دن آئے تو بلا عذاب, بلا حساب جنت و فردوس نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیجیے گا. یا اللہ پاک جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں یا اللہ اپنی رحمت سے نصیب فرما دیجیے گا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر پر پیدا فرما دیجیے, جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پاک ہمارے بھی ایک رشتے دار فوت ہو گئے, اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دیجیے. درجات کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں شفاء کاملہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یا اللہ پاک پوری انسانیت پر رحم والا معاملہ فرما دیجیے, خصوصاً مسلمانوں پر رحم والا معاملہ فرما دیجیے, اور بالخصوص یا اللہ پاک ملک پاکستان پر رحم والا معاملہ فرما دیجیے, ہر قسم کے انتشار اور فتنے سے بچا دیجیے. یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما, جن شروع سے پناہ مانگی ہوں شروع سے پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.